أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرت الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی یہ وہ دن ہوگا کہ باطل لوگ سخت نقصان میں ہوں گے اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جو حق کے ساتھ تمہارے خلاف گواہی دیتا ہے۔ بے شک ہم جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو نقل کرتے رہے، بے شک ہم نقل کرتے رہے ان تمام کاموں کو جو تم کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا تو گمان ہوتا ہے لیکن ہمیں قیامت کا یقین نہیں ہے، ہم قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ تو آج کے دن اس جہنم سے انہیں نہیں نکالا جائے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، زمینوں کا پروردگار ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الجاثیہ کی آخری آیات تھی، آیت نمبر 27 سے لے کر آخری آیت 37 تک، اور اس پر آ کر سورۃ الجاثیہ مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور پاروں کے اعتبار سے اسی کے اوپر 25واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ جو آج آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اسی کا اقتدار ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ بادل، یہ سمندر، یہ خلا، یہ فضا، یہ ہوائیں، فرشتے، جن، انسان، سارے اسی کی بادشاہت کے ماتحت ہیں، اور جتنا اختیار اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے، بس اسی اختیار کے اندر وہ چیز اپنا اختیار استعمال کرتی ہے، ورنہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ماتحت ہیں۔ اس کو فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ وہ دن ہوگا کہ باطل لوگ سخت نقصان میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی، یومئذین یخسر المبطلون، اس دن باطل لوگ نقصان میں ہوں گے۔ باطل لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کے حقوق ادا کیے، ایسے باطل لوگ سخت نقصان میں ہوں گے۔ تو فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی یہ وہ دن ہوگا کہ باطل لوگ سخت نقصان میں ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی یعنی جب جہنم قریب لائی جائے گی اور فیصلے ہو رہے ہوں گے تو ایسی دہشت ہوگی اور اس قدر ہیبت اور گھبراہٹ ہوگی کہ آدمی کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوگا اس لیے لوگ بیٹھتے چلے جائیں گے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے جیسا کہ آدمی دہشت اور خوف کی حالت میں کھڑا نہیں رہ سکتا جھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی خوف کی وجہ سے اور دہشت کی وجہ سے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اور یہ جو یہاں سورۃ الجاثیہ میں فرمایا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اور اسی جاثیہ کے لفظ کے ساتھ اس سورت کا بھی نام رکھا گیا ہے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی یہی بات سورہ مریم میں بھی آئی ہے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جسا یسو کا دوسرا صیغہ استعمال فرمایا لفظ یہی ہے لیکن اس کا صیغہ مختلف ہے تو فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا تیرے پروردگار کی قسم ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے وَالشَّيَاطِينَ اور جتنے شیطان تھے بڑے 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 چاہے جنوں والے شیطان ہو تو بعض انسان بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں تو وہ شیطان انسانوں والے وہ بھی سب جمع کریں گے ہم سب تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب کو جمع کریں گے اور شیاطین کو جمع کریں گے ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا پھر ہم ان کو حاضر کریں گے ضرور بھی ضرور ان کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں تو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے بلکہ جو آیات پیچھے گزری ہیں دروس کے اندر اس میں بھی یہ بھی ہے کہ یکون الناس کالعہن المنفوش لوگ کالفراش المبسوس کہ لوگ آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے اور عجیب سا خربتا سا ہوگا لیکن پھر جب جہنم قریب لائی جائے گی اور فیصلے کیے جا رہے ہوں گے اس وقت میں لوگوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا اور گھٹنوں کے بھل لوگ بیٹھ جائیں گے جھک جائیں گے تو وہاں فرمایا گیا ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا اور یہاں فرمایا گیا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی کلو امتن تدعا الی کتابہا ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا یعنی ہر آدمی کو خطاب کیا جائے گا کہ یہ لو اپنا نام اعمال فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں آتا ہے کہ کسی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اور کسی کو پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا تو ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کل امت تدعا الی کتابہا ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کرتے تھے دنیا میں جن لوگوں نے نیک کام کیے اللہ کا بھی حق ادا کیا بندوں کے بھی حقوق ادا کیے کفر سے بچتے رہے ظلم سے بچتے رہے تو ان کے لیے دنیا میں اگرچہ بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہاں ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے جس کو یہاں آیات میں ذالک ہو الفوز المبین کہا گیا ہے کہ کھلی کامیابی ان کی ہوگی اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی کہ یہ زبردست قسم کے کامیاب ہے انہوں نے دنیا میں صبر کے ساتھ گزارا کر لیا لیکن اب ان کو اونچے درجے کی اور کھلی کامیابی ملی ہے تو فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق کل امت تدعى الى کتابها ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جن کو تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دیتی ہے۔ اور نامہ اعمال مشہور ہے کہ نامہ اعمال دیا جائے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ پرانے زمانے میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ 80 سال کی زندگی، 70 سال کی، 90 سال کی، اتنے کام کیے، دن میں آدمی نہ جانے کتنے کام کرتا ہے، تو وہ نامہ اعمال کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اب تو چپ آ گئی ہے، اب تو جناب ڈی وی ڈی آ گئی ہے، اور اب تو طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھا دی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے کوئی محال نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ آدمی کی پوری، ایک آدمی دوسرے آدمی کی پوری نقل و حرکت محفوظ کر لیتا ہے چپ کے اندر یا اور دوسرے چیزوں کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو قادر مطلق ہیں، جنہوں نے انسانوں کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، وہ تو نہ جانے کن کن ذرائع سے آدمی کے اقوال، آدمی کے افعال، آدمی کے اعمال، اس کی ساری نقل و حرکت محفوظ کر رہا ہے، اور آخرت میں پیش کر دی جائے گی، دکھا دی جائے گی۔ تو فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے اوپر حق کی گواہی دیتی ہے، تمہارے اوپر حق کے ساتھ بول رہی ہے۔ اگر آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو یہ تمہاری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو شاید اس بولنے کا ترجمہ مشکل ہو، لیکن آج کل تو آسانی سے وہ کتاب بولتی بھی ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، آدمی کا سارا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، آدمی کی ہر نقل و حرکت اس میں آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا اور فلاں وقت میں فلاں جگہ میں اس طریقے سے کرتا رہا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ بول رہی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم منتقل کرتے رہے ان کاموں کو جو تم کرتے تھے، جو کچھ تم کرتے تھے ان کو ہم منتقل کرتے رہے۔ نسخ ینسخ کے معنی لکھنے کے بھی آتے ہیں، اور اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنے کے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نسخہ، یہ جی فلاں کتاب کا یہ نسخہ تیار کیا گیا، تو یہ نسخے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل چیز تھی اس کو نقل کر دیا گیا دوسری چیز کے اندر۔ تو انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا کہ بے شک جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کو لکھتے رہتے تھے۔ لیکن اگر نستنسخ کا آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے ہم اس کو نقل کرتے رہے۔ نقل کرتے رہے یعنی محفوظ کرتے رہے، چنانچہ آواز بھی محفوظ، اقوال بھی محفوظ، اعمال بھی محفوظ، اور انسان کی پوری نقل و حرکت سب محفوظ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم منتقل کرتے رہے ان تمام کاموں کو جو تم کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 30 میں مومنین اور اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا پروردگار انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان کا پروردگار انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے، ایسی کھلی کامیابی ہوگی کہ میدان محشر میں تمام انسان اس کھلی کامیابی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، باقی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے، باقی رہے کافر تو کیا میری آیات تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تین گناہ بڑے سخت ہیں، ایک کفر، دوسرا ظلم، اور تیسرا تکبر۔ اور عام طور سے جو جہنم کے بارے میں آیات آتی ہیں، عام طور سے اس میں کفر اور ظلم اور تکبر، یہ تین اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جو آدمی کو سیدھے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر جب تک آدمی کے دلوں سے نکال نہیں دیا جائے گا اور اللہ پناہ میں رکھے اس کی سزا نہیں مل جائے گی، اس وقت تک آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے کفر، ظلم اور تکبر، ان تین چیزوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ جو کافر تھے، اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، کیا میری آیتیں تم پر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے۔ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے۔ ان نظن الا ظنا، ہمیں تھوڑا سا تو گمان ہوتا ہے، تھوڑا سا تو خیال ہوتا ہے۔ وما نحن بمستيقنين، مگر ہم قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ کافر اس زمانے میں جب ان پر ایمان پیش کیا گیا تو، اور یہ کہا گیا کہ تم آخرت کی تیاری کرو، تو اس وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ کہتے ہیں آج بھی کہ ان نظن الا ظنا، کچھ تھوڑا سا خیال تو ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ زندہ ہوں۔ وما نحن بمستيقنين، لیکن ہم اس پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی آیت کی بنا پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آخرت کا محض گمان ہونا کافی نہیں ہے، محض یہ خیال کہ شاید آخرت ہو جائے تو یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، بلکہ ایمان سے بھی بڑھ کر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے سورۃ البقرہ میں قرآن مجید کے پہلے سپارے کی شروع کی آیات میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنتیوں کی اور مومنین کی تعریف کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات ذکر کی کہ کافر یہ کہتے ہیں قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کافروں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں کچھ گمان تو ہوتا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن ہم اس پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جن چیزوں پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے آخرت میں سب سامنے آ جائیں گی۔ آگے قرآن مجید آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان سب کاموں کی جو انہوں نے کیے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں برائیاں، سب برائیاں ان کاموں کی جو انہوں نے کیے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جو کفر انہوں نے دنیا میں کیا، جو تکبر انہوں نے دنیا میں کیا، جو ظلم انہوں نے دنیا میں کیا، اس کی برائیاں آخرت میں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ کھلی آنکھوں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور اس کا یہ کیا نتیجہ ہے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی ان سب کاموں کی برائیاں جو انہوں نے کیے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 34 میں ارشاد باری ہے کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم آخرت کو یاد نہیں رکھتے تھے، تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ وقت آئے گا ہر آدمی کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کریں گے، اور کافروں نے اس حقیقت کو یاد نہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ جو اللہ کو بھول گیا اللہ اسے بھول گیا، اور جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔ بندہ تو آدمی کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھتا ہے۔ بندہ آدمی کی طرف آہستہ آہستہ چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے بندے کی طرف آتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ بندہ اگر تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف اس سے کہیں زیادہ بڑھتی ہے جتنا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا۔ لیکن اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے، آخرت کو بھی بھول جائے، اور دنیا میں ہی اتنا مس رہے کہ کفر، شرک، ظلم اور تکبر اختیار کرے اور آخرت کو بھول جائے، تو آخرت میں کہا جائے گا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسا کہ تم ہمارے اس دن کی، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ اور بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ لا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھولنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، کیونکہ لا یضل ربی ولا ینسا، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم ننساکم، ہم تمہیں بھول جائیں گے، یعنی اب ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے. دنیا میں ہم نے تمہاری طرف بہت رحمت کی توجہ کی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں کھلایا پلایا، رزق دیا، اتنا بڑا کارخانہ تمہارے جسم کے اندر فٹ کر دیا، تم ہنستے رہے، بھاگتے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، میری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، مگر مجھے کبھی نہیں یاد کیا تم نے، جس نے یہ سب کچھ فٹ کیا تھا اور جس نے پیدا کیا تھا. تو آخرت میں کہا جائے گا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ہذا، جیسا کہ تم آج کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. وماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے مددگار نہیں ہے. دنیا میں تمہارے مددگار تھے، مگر اب اس آخرت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو مددگار تھے وہ خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے. اور وہ دن تو ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی، اپنے شوہر سے بھاگے گا. تو فرمایا گیا کہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے مددگار نہیں ہے. آگے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے کہ وجہ کیا ہوئی، تو اس کی وجہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ حضوا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا. معلوم ہے قرآن مجید کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، قرآن مجید احادیث یہ بہت سنجیدگی کے طالب ہیں، اور یہ آدمی کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے ہیں، اور اس کو غفلت کے ساتھ یا مذاق کے ساتھ لینا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سخت ناقدری ہے، ایسی ناقدری ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے. تو فرمایا کہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حزوا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مذاق بھی آدمی کب کرتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کی بنیاد بھی تکبر پر ہے. اسی لیے کافر قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اڑاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اب بھی خاکے وغیرہ بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ علامت ہے تکبر کی. اسی تکبر کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے. فرما ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا. وغرتكم الحياة الدنيا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے لذت حاصل کرو اور نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن دھوکے میں نہ پڑو. لا یغرنکم باللہ الغرور، جو بہت دھوکا دینے والا شیطان ہے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دے. آدمی ہنسے بولے، تجارت کرے، ملازمت کرے، شادی کرے، بچے ہوتے رہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہ استعمال کرتا رہے، لیکن کسی قیمت پر بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے اور دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں 50 سال، 60 سال، 70 سال ہی رہنا ہے، پھر ہمیں قبر میں جانا ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے اور ایک عرصے تک ہم یہاں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا ہم یہاں سے منتقل ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، یعنی ہم عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے. یہ حقیقت آدمی کے ساتھ ہمیشہ اس کے تحت شعور لاشعور میں رہنی چاہیے چاہے آدمی ہنس رہا ہو، بول رہا ہو اور کچھ بھی دنیا کے کام کر رہا ہو، لیکن دھوکے میں نہ پڑے۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، آج کے دن انہیں آگ سے نہیں نکالا جائے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے معافی بھی طلب نہیں کی جائے گی، ان سے معافی بھی طلب نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح توبہ کر لے، بندہ کسی طریقے سے توبہ کر لے تاکہ میں اس کو معاف کر دو۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ توبہ کر لے تاکہ میں اس پہ رحمتوں کی بارش کر دوں اور اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک آدمی کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ آدمی خوش ہوا تھا۔ پھر اب مثال آئی ہے کہ ایک آدمی تھا، اور یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ایک آدمی تھا، وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، جنگل میں اس کے سواری تھی، سواری کے اوپر اس کا ساری کھانا پینا سامان سارا موجود تھا، وہ اترا ایک جگہ میں اور تھکا ہوا تھا، کہا کہ میں لیٹ جاتا ہوں، تو اس نے لیٹ گیا۔ اب جب اٹھا تو دیکھا سواری غائب، اب تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر، سواری نہیں مل رہی، اور صحرا ہے، لمبا سفر ہے، اور کوئی قریب میں جان پہچان والا آدمی نہیں ہے، بلکہ آدمی نہیں ہے، نہ آدم ذات، سناٹا، یا اللہ کیا کروں، سخت پریشان۔ ایسے میں بہت تلاش کیا، بہت ادھر ادھر دیکھا، جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو اندازہ ہوا کہ اب مرنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، اب تو موت ہی میرا مقدر ہے، کیونکہ دور دور تک نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی، اور جو کچھ سامان تھا وہ سارا جا چکا ہے، تو وہ موت کے ارادے سے بھوک اور پیاس میں لیٹ گیا، خوب تلاش کیا پھر لیٹ گیا۔ اب جب اٹھا تو دیکھا سواری کھڑی ہوئی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، اتنا خوش ہوا کہ بے ساختہ وہ اللہ تعالی کی تعریف کرنے لگا، اور تعریف میں اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی، اور یہ کہا کہ اے پروردگار تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار، الٹا کہہ گیا، یعنی شدت فرح کے اندر، خوشی کی شدت کے اندر وہ اس کے منہ سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا اس آدمی کو اپنے سواری کے پانے کی خوشی ہوئی تھی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے تم میں سے ایک کی توبہ کرنے سے اس آدمی کے مقابلے میں۔ پھر وہ قصہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنا ہے۔ تو دنیا میں تو حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت اس کے منتظر رہتے ہیں، اور وہ ان کی رحمت متلاشی رہتی ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں، تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ لیکن اگر 50 سال، 60 سال، 70 سال آدمی کو مہلت دی گئی مگر اس نے توبہ ہی کر کے نہیں دی، پھر آخرت کے اندر تو توبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا، مَن يَسْتَعْتِبُ فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، سورہ حامیم میں سجدہ میں، کہ اگر یہ توبہ طلب بھی کریں گے، معافی کی درخواست بھی کریں گے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن انہیں اس آگ سے نہیں نکالا جائے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ توبہ طلب نہیں کی جائے گی، یعنی نہ توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ کریں گے بھی وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں آدمی اگر گناہگار بھی ہو لیکن توبہ کرتا رہے تو بھی نجات۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو بڑی امید والی حدیث ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، آج گناہ ہو گیا توبہ کر لی، پھر کل کو پھر وہی گناہ کیا پھر توبہ کر لی، یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر توبہ ہوئی پھر معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے بیچارہ ہے اور اپنے پھنسا ہوا ہے اپنی شہوت میں ظلمتوں میں، لیکن اس کو مجھ پر ایمان ہے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا رہے استغفار کرتا رہے تو ما اصر من استغفر، اس کا مطلب یہ کہ اس نے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کیا۔ تو دنیا میں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک آدمی کا سانس نہ نکلے اس وقت تک آدمی جب چاہے توبہ کر لے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آدمی یہاں سے آگے منتقل ہوا انتقال ہو گیا اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب آخرت میں پہنچ گیا تو وہاں فرمایا جا رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج کے دن ان لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آخری دو آیتیں ہیں، اور آیت نمبر 36 اور 37، آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حمد ذکر فرمائی ہے، اور آیت نمبر 37 میں تکبیر ذکر کی گئی ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حمد پہلے ہے اور تکبیر بعد میں ہے، اور سورۃ الجاثیہ کی جو آیت نمبر 36 اور 37 ہے ان میں بھی حمد پہلے ہے اور تکبیر بعد میں ہے، بلکہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تسبیح ہوتی ہے، پھر تحمید ہوتی ہے، پھر تحلیل ہوتی ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو تسبیح، پھر تحمید، پھر تحلیل، پھر تکبیر۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 36 میں تحمید کو ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کی کچھ بھی تعریف کر رہا ہے حقیقت میں وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تمہاری آنکھیں بہت اچھی ہیں، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، تمہارا کردار بہت اچھا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ تو اس دنیا میں جس کی جو تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، زمین کا پروردگار ہے، و رب العالمین، اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، خلا ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، گردش کر رہے ہیں، بادل ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، جو کچھ ہے، ملائکہ ہیں، اور عرش ہے، اور کرسی ہے، سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کے وجہ سے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا بھی، پروردگار ہے زمین کا بھی، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ آخری آیت 37 میں فرمایا گیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، پہلی جو آیت 36 ہے اس میں بھی لِلَّهِ پہلے ہے، اب حمد بعد میں ہے، اور یہ جو آیت 37 ہے اس کے شروع میں بھی لہو پہلے ہے، الکبریا بعد میں ہے، اور یہ گرامر کے اعتبار سے اس میں یہ بعد میں آنی چاہیے تھی، یعنی ہونا تو چاہیے تھا الحمدللہ، لیکن اگر یہ کہا جائے للہ الحمد تو یہ تقدیب ما حقہ التاخیر یفید الحصر، تو حصر پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کہ اللہ اکبر، لیکن اگر یہ کہا جائے لہ الکبریا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، آخر میں ایک بات دوبارہ ایک عرض کرنی ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل لوگ نقصان میں ہوں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ یہ ہماری تحریر ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ بول رہی ہے، بے شک ہم منتقل کرتے رہے ان سب کاموں کو جو تم کرتے تھے، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی کہ تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے؟ اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا تو خیال ہوتا ہے لیکن ہم قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے سامنے ظاہر ہو گئے وہ برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسا کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے مددگار نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تو آج کے دن اس آگ سے انہیں نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا پالنے والا ہے، زمینوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور یہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تین گناہ ایسے ہیں جو سخت خطرناک ہیں، اور جہنم میں جانے کی جو قرآن مجید میں اکثر وجہ آ رہی ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک کفر، یعنی کفر اور شرک، دوسری چیز ظلم، اور تیسری چیز تکبر۔ اور یہ تکبر جو ہے یہ بدترین گناہ ہے، اور اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ہر نقل و حرکت پر ہم سے یہ کہلوایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ جھک اللہ اکبر، پھر جھک اللہ اکبر، پھر کھڑے اللہ اکبر، بار بار بڑائی ثابت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اور یہ تکبر اگر انسان میں پیدا ہو جائے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ لوگ تکبر کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن حالانکہ تکبر بدترین گناہ ہے، کفر اور شرک اور ظلم کے بعد پھر یہ تکبر بدترین گناہ ہے، اور یہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، بلکہ متکبر جو ہے وہ اللہ کے غضب میں آتا ہے۔ اگر آدمی سے غلطیاں ہوتی رہیں اور آدمی توبہ کرتا رہے تو اس کی تو میں بات بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرتے رہتے، لیکن تکبر جو ہے وہ تکبر کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، الکبریا اردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ادخلتہ النار، کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو مجھ سے یہ دونوں چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، اور جو آدمی یہ بڑائی اور عظمت مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، قسمتہ، حدیث کے ایک حدیث میں روایت میں قسمتہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تو تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہم جب بچے تھے تو ہماری پڑھائی تو اس زمانے میں ہمیں کریمہ، پند نامہ، یہ فارسی کی کتابیں ہوتی تھی وہ پڑھاتے تھے، تو اس میں یہ ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا، تکبر عزازیلہ خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ شیطان کو جو شیطان بنایا وہ تکبر نے بنایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں آتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے اوپر تکبر مت کرو۔ قرآن نے کہا، انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی، ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں افضل ہوں۔ قرآن نے فرمایا، لا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ قرار مت دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ اب ہم میں سے یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، کس نے ٹوپی پہنی ہوئی، کس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، کس نے جناب داڑھی رکھی ہوئی، کس نے داڑھی نہیں رکھی، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں، کیونکہ متقی ہونے کا تعلق ٹوپی سے ہی نہیں، متقی ہونے کا تعلق داڑھی سے بھی نہیں ہے۔ متقی تقوی خدا کا خوف ہے جو آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے لا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، تو آدمی کو اپنے اوپر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ہر نعمت کے ساتھ آپ نے فرمایا لا فخرا، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرے رب نے عطا کی۔ پھر فرمایا ایک نعمت ذکر، لا فخرا، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، میرے رب نے عطا کی ہے۔ تو ہر نعمت پر آپ نے فرمایا لا فخرا، تاکہ تکبر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اسی کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وقت ہے بھائی؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا علم عطا فرما، قرآن مجید کے انوار سے منور فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منه ما نسینا، وعلمنا منه ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار، واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔